اللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد، تزکیہ نفس کے سلسلے میں گزشتہ نشست میں آپ سے جو بات ہو رہی تھی، اس سلسلے کو ذرا سا اور آگے بڑھاتے ہیں اور وہ معائب اور وہ برائیاں اور وہ عیوب اور وہ گناہ جو مومن انسان کی شخصیت کو داغدار کرتے ہیں اور مومن کو ایمان کی زیبائش اور آرائش سے محروم کر دیتے ہیں، ان کا کچھ تذکرہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ دنیا میں پچھلے کوئی 300 برس سے یہ تحریکیں مختلف ممالک میں اٹھ رہی ہیں اور ہر مسلمان کی دلی تمنا یہ ہے کہ اللہ کا یہ دین پھر سے غالب ہو جائے، مسلمانوں کو عزت ملے اور اللہ تعالی اس امت کا پھر سے غلبہ کر دے۔ پچھلے 300 برس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی سلطنت پورے عالم اسلام میں، جس کے ٹکر اور مقابلے کی کوئی سلطنت نہیں تھی، وہ ایک تو مغل تھے، مغل امپائر، اور سلطنت مغلیہ اور اورنگزیب عالمگیر 1707 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا، اور اب 2003 چل رہی ہے اور 300 برس اب 4 سال کے بعد پورے ہو جائیں گے۔ ایک بڑی سلطنت وہ تھی، حتیٰ کہ اورنگزیب جب اورنگ آباد میں دفن کیے گئے تو اس کے فوراً بعد سوال شروع ہو گیا، یعنی ایسا زوال جو کھل کے سامنے آ گیا، وگرنہ اس سے پہلے اس کی داغ بیل پڑ چکی تھی۔ اور دوسری بڑی سلطنت جو پورے عالم اسلام میں اسلام کی اور مسلمانوں کی ضمانت سمجھی جاتی تھی، وہ خلافت کی ترکوں کی، اور حرمین شریفین اور اس کے قرب و جوار کے جتنے ممالک اب ہمیں الگ الگ نظر آتے ہیں، یہ سب کے سب اس سلطنت میں شامل تھے۔ تو یہ دو سلطنتیں مسلمانوں کا اثاثہ اور مسلمانوں کی بڑی قیمتی پونجی تھی۔ ان دونوں کے زوال میں اور ان دونوں کی تباہی میں ایک چیز جو مسلمانوں میں پیش آئی ہے، غیروں کی سازش اور دشمنیوں کو چھوڑ کے، وہ یہ تھی کہ مسلمانوں نے منزل جبکہ ان کی ایک تھی اور سب چاہتے تھے کہ اللہ تک پہنچیں اور سب چاہتے تھے کہ اللہ کی خوشی کو حاصل کریں، لیکن ان کے ٹوٹ جانے، ان کے نقصان اور خسارے کا سبب جو چیز بنی وہ یہ کہ ہر آدمی نے اپنی راہ کو خود منزل بنا دیا۔ बहुत बड़ा नुकसान था। और जो आदमी कभी भी अपनी राह को जो अल्लाह तक पहुंचने की है मंजिल समझ लेगा, वो हमेशा गुमराह हो जाएगा और वो हमेशा गलत काम करेगा, क्योंकि दिल तंग हो जाता है, सीना तंग हो जाता है और दूसरे लोगों के लिए उसमें गुंजाइश नहीं रहती। और जब गुंजाइश नहीं रहती तो फिर वो टकराव पैदा होता है, फिर उसके नतीजे में ताकत बिखर जाती है। हर मुसलमान जमात ने अपने तरीके को मंजिल समझ लिया, हालांकि मंजिल जो थी वो एक थी कि अल्लाह को खुश करना, मंजिल जो थी वो इस्लाम का गलबा थी। और उसकी मिसाल ऐसे समझ लीजिए कि जो लोग मदारिस में पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे, उन्होंने ये समझा कि हमारा तरीका असल है और दीन का काम किसी को करना है तो वो सारे जहान के काम छोड़ के बस मदरसे में दाखिला ले ले, पढ़ने पढ़ाने बैठ जाए, इसके अलावा दीन का काम हो ही नहीं सकता। हालांकि ये एक राह थी अल्लाह तक पहुंचने की, अल्लाह को राजी करने की, अल्लाह को खुश रखने की, ये रास्ता था, मंजिल नहीं थी। और वो लोग जो उस जमाने में खानकाहों में थे, उन्होंने ये समझ लिया कि बस ये खानकाहें ही अल्लाह तक पहुंचने का जरिया है, यही चीजें अल्लाह तक पहुंचाती हैं। खानकाह में बैठो, अल्लाह को याद करते रहो और बाकी सारी दुनिया में जो कुछ हो रहा है अलियाज़ुबिल्लाह ये गुमराही है। ना पढ़ना चाहिए, ना तालीम हासिल करनी चाहिए, ना तिजारत होनी चाहिए, बल्कि उन्होंने अपनी राह को मंजिल बना लिया और उन्होंने कहा सब मुसलमान बस इसी में लग जाए। इसकी एक तीसरी मिसाल आप देखिए कि जो मुसलमान तिजारत कर रहे थे, उन्होंने ये समझ लिया कि तिजारत असल है, जब तक सरमाया नहीं हो, पैसा नहीं होगा, अल्लाह तक कैसे पहुंचेंगे। तो इसलिए सारे मुसलमानों को तिजारत में झोंक दो, ना पढ़ने पढ़ाने का कोई रहे, ना खानकाहें आबाद रहे, ना कोई और काम हो, बस हर आदमी पैसे के पीछे भाग पड़े और पैसा हासिल करो ताकि गैर मुस्लिमों का मुकाबला किया जा सके। तो उन्होंने अपनी राह को मंजिल बना लिया और नतीजा ये निकला कि बाकी जो लोग काम कर रहे थे अल्लाह के दीन का, उनके लिए दिलों में तंगी पैदा हो गई, उनके खिलाफ नफरत पैदा हो गई और यूं उम्मत का इत्तेहाद टूट गया, उम्मत का इत्तेफाक खत्म हो गया और उन्होंने एक तीसरी राह अपना ली कि पैसे कमाए। एक चौथी मिसाल आपको उसकी दें कि मुसलमानों में तबाही जो आई इसमें पिछले 300 बरस में जो लोग हुक्मरान थे, उन्होंने कहा कि हुक्मरानी किसी तरह मुसलमानों में वापस आनी चाहिए, हर मुसलमान हर काम छोड़ दे और वो सियासत में लग जाए, और डेमोक्रेसी है तो वो आनी चाहिए, बादशाहत है तो वो आनी चाहिए, ताजिर है वो अपना सारा पैसा सियासतदानों को दे दे, उलमा है तो अपने मिंबर से जो लोगों की इस्लाह, लोगों को मसाइल का पता चलता था, लोगों की तरबियत होती थी, जुमे में बड़ा जलसा न सही, एक छोटी सी जलसी हो जाती थी, वो भी सियासत की नजर हो गई कि मिंबर से भी सियासत हो और खानकाहों से भी सियासत हो, सारे के सारे वसाइल और असबाब उन्होंने कहा सियासत में झोंक दो और जो हमारे साथ मिलकर नहीं चल रहा वो गोया दीन का कोई काम ही नहीं कर रहा। तो जो रास्ता उनका था, मंजिल उनकी नजर में भी अल्लाह से ताल्लुक और दीन का गलबा था, उन्होंने भी अपने रास्ते को मंजिल बना दिया और जितने बाकी मुसलमान थे सबकी नफी कर दी। तो जब भी कोई जमात कोई गिरोह ये कहेगा कि अकेले हम ही हक पर हैं और हमारे अलावा दुनिया में जितने दीन के काम हैं ये बातिल हैं, तो गुमराही का एक नया दरवाजा खोलेगा। کہ بہت بڑی چیز ہے. تاریخ ہمارا موضوع نہیں ہے, مگر نہ ہم آپ سے تفصیل کے ساتھ اس چیز کو بیان کرتے, مگر آپ دیکھیے جو افتراق ہوا ہے, جو انتشار پیدا ہوا ہے, ہر ایک نے اپنی منزل کو, اپنی راہ کو منزل بنا لیا اور یہ نہیں سوچا کہ میرے علاوہ بھی جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں, جو پیسہ کما رہا ہے وہ پیسہ بھی ہمارا ہی ہے, ہمارے ہی کام آئے گا, جو ہم کام کر رہے ہیں, فتویٰ دے رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, یہ بھی آخر مفتی ہیں تو انہی کے کام آئیں گے. تجارت کے حلال اور حرام کے مسائل آخر انہوں نے ہی بتانے ہیں. جو علم پہ کام کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے, جو خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں. وہ جو ہما جہت ہونا تھا اور دماغ میں جو یہ آنا چاہیے تھا کہ یہ سارے مسلمانوں کے متفرق کام, متفرق جماعتیں انجام دے رہی ہیں, یہ سب خیر ہے, یہ سب حق پہ ہیں, یہ سب اللہ کو خوش کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں, میری زیادہ مناسبت تعلق فلاں جگہ پر ہے, میں اس کے ساتھ ہو جاؤں مگر دوسروں کو غلط نہ کہوں, یہ وسعت نہیں رہی مسلمان. اس نے کام خراب کر دیا ایک چیز, اور دوسری چیز جو پیش آئی وہ یہ ہے کہ جتنے بھی سیاسی انقلابات دنیا میں, جتنا بھی عروج اور زوال ہوتا ہے, اس کی اصل بنیاد انسانوں کے اخلاقیات ہوا کرتے ہیں, اور جب اخلاقیات بگڑ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد بڑی بڑی سلطنتیں اپنا دم نکال لیتی ہیں, بڑی بڑی حکومتیں بالکل ڈھہ پڑتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. اخلاقیات جب مسلمانوں کے خراب ہو گئے تو ان میں کثرت سے جھوٹ بولنے والے پیدا ہو گئے, پیسے میں غبن کرنے والے پیدا ہو گئے, اور دوسروں کے ہاتھ بک جانے والے پیدا ہو گئے. تو جب تک کسی بھی قوم, امت اور معاشرے میں اخلاقیات ٹھیک نہیں ہوتی اور انسانوں میں وہ چیزیں رائج نہیں ہوتی جو چیزیں اصل بنیاد بنا کرتی ہیں, قومیں نہیں اٹھا. اب اس کی ایک مثال سچ لے لیں کہ سچائی نہ رہے کسی قوم میں اور لوگ اس سچائی کے بجائے اس کے جھوٹ کو سچ مان لیں تو کتنی بڑی تباہی پھیل جائے گی. لوگوں میں سچائی نہ رہے اور ایک دوسرے پہ اعتبار نہ رہے, ایک دوسرے پہ اعتماد نہ رہے, تو بڑی سے بڑی سلطنت بھی تباہ ہو جائے گی, کیونکہ بادشاہ کو یہ نہیں پتا کہ وزیر سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے, اور وزیر کو یہ نہیں پتا کہ لوگوں کے سامنے سچ کہنا ہے یا جھوٹ کہنا ہے. لوگوں کو حکومت پہ اعتبار نہیں, حتیٰ کہ وہ لوگ جو امت کی رہنمائی کرتے تھے علیہ باللہ, اگر وہ جھوٹ بولنے لگیں, نیچے والے سچ بولیں اور وہ سچ بولیں اور نیچے والے جھوٹ بولیں, بھلا یہ دنیا کیسے چلے اور قوم کیسے اٹھے. تو جو اخلاقیات ہیں ان کی تربیت اور اخلاقیات انسانوں کو سکھانے کے ادارے ختم ہوتے چلے گئے, نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ اللہ کی بندگی کی بجائے اپنے نفس کی بندگی میں لگ گئے اور اپنے نفس کی خواہش پر عمل کرنے لگے, جو جی میں آیا اسے دین کا رنگ دینے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو دین کا تابع نہیں کیا. اس کی مثال آپ دیکھیے کہ جو انسانی خدمات ہیں ان کا فقہا نے لکھا ہے کوئی معاوضہ نہیں, اس لیے کہ انسان بنیادی طور پر حریت ہے, اس میں فریڈم ہے, آزادی ہے, انسان کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا, سارے انسان مل کر اللہ ہی کے غلام اور خادم ہیں, کوئی انسان کسی انسان کو غلام نہیں بنا سکتا. فریڈم ہر ایک کا رائٹ ہے, آزادی ہر ایک کا حق ہے. اسلام نے یہ سکھایا اور یہ بتایا کہ تم میں سے کوئی کسی کو اپنا غلام, اپنا نوکر نہیں بنا سکتا. اب جب اس اصول کو شریعت نے تسلیم کیا, اللہ نے اس اصول کو نازل کیا اور انسانوں میں اصل حریت, آزادی رکھی, غلامی نہیں رکھی, تو دنیا کا کام کیسے چلے. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے محمد بن عمر بن العاص, اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ مصر کے حکمران تھے. से घोड़े दौड़ाए गए और रेस होती थी घोड़ों की, और उसमें जो जीत जाता था उसे इनाम मिलता था। यानी घोड़ों पे जुआ नहीं था, बल्कि जो आदमी भी अच्छा घुड़सवार होता था, जो अपना घोड़ा अच्छा पाल के लाता था, रेस लगती थी और जो आदमी जीत जाता था उसको इनाम मिलता था। और हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह उनके बेटे मोहम्मद एक मरतबा उन्होंने रेस में हिस्सा लिया, और एक आदमी जो उनसे कम दर्जे का इस एतबार से कि नौ मुस्लिम था और जंगल देहात का रहने वाला था, उसका घोड़ा आगे निकल गया और उसे इनाम मिला। तो मोहम्मद बिन अमर बिन अल-आस को बड़ा गुस्सा उस पे आया और उन्होंने उसे इनाम मिलने पे एक दुर्रा मारा इस लड़के ने, और इसने कहा खुज व अना इब्नुल अकरमैन, लो और इनाम लो, तुम्हें पता है कि मैं दो इज्जत वाले मुअज्जज घरानों का लड़का हूं, मेरी दोनों फैमिलीज बहुत ऊंची हैं, वालिद की तरफ से भी वालिदा की तरफ से भी। और उसने उसे मारा, आजादी असल थी ना। उसने मिस्र से मदीना मुनव्वरा का सफर किया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बराह रास्त आकर शिकायत की कि अमीरुल मोमिनीन इस तरह का वाकया पेश आया है, और उसने मुझे ये कहा है कि वो बड़े खानदान का बेटा है और मारा भी है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मोहम्मद इब्ने मसलमा रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनका तकर्रुर ही इसलिए कर रखा था खिलाफत में कि किसी के खिलाफ कोई शिकायत आती थी तो मोहम्मद इब्ने मसलमा ही जाते थे उसको देने के लिए। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अमर को और उसके बेटे को जिस हाल में हो तुम पकड़ के ले आना, अगर घर से बाहर हैं तो अंदर न जाने देना, और अंदर हैं तो बाहर आए तो ले आना, उनकी हालत नहीं बदलनी चाहिए। आ गए, मुकदमा चला, और उमर रजी अल्लाह अन्हु को बड़ा शदीद गुस्सा था इस बात पे, और उन्होंने पूछा कि क्या ये जो मेरे पास शिकायत आई है ये दुरुस्त है? तो उसने इकरार किया मोहम्मद ने, और उसने कहा ये दुरुस्त है, फैसला तो हो गया, ये बातें उसने कही थी। तो उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अपना दुर्रा उसके हाथ में दिया और फरमाया इस लड़के को मार जितने इसने तुम्हें मारे, और फरमाया कि इसने ये कहा था ना कि ये बड़े बाप का बेटा है तो पहले तो इसके बाप की पिटाई होनी चाहिए कि इसने अपनी औलाद के लिए क्या काम किया, यानी मतलब तरबियत क्यों गलत हो गई, और अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु की सख्ती आ जाती, मगर लोगों ने मिलकर कहा अमीरुल मोमिनीन आप ऐसे न करें, अगर गवर्नर्स पे अवाम को इतनी तरजीह मिल गई और लोग उठ के अपने हुक्मरानों को मारने लगे तो हुकूमत कहां से चलेगी। और मोहम्मद को बाज रिवायात में आता है कि उसने मारा और बाज में आया है कि उसने मुआफ कर दिया, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का गुस्सा नहीं उतरा, उन्होंने दुर्रा लिया और उन्होंने कहा कि तुम्हें इस बात पर फख्र है कि तुम बड़े खानदान से, और अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु को खुद मारा, और आपने फरमाया कि मतास्ताबतुमुन्नास, तुमने कब से लोगों को अपना गुलाम समझना शुरू कर दिया है, वक़द वलदतुम उम्महातुहुम अहरारन, इनकी माओ ने तो इन्हें आजाद जन्म दिया था, ये किसी के गुलाम नहीं रहे कभी। ये है वो आजादी जो शरीयत बताती है कि हर इंसान का बुनियादी हक आजादी है, कोई किसी को गुलाम बना नहीं सकता। तो जब ये असूल तय पा गया तो इससे नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ कहा लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि हम जो एक दूसरे से काम कराते हैं, एक दूसरे से काम लेते हैं, आजिर और मजदूर का जो ताल्लुक है, तो उसे कहते हैं कि ये घर बना दो, ये जमीन बीज दो, ये छोटा सा काम कर दो, ये कालीन बिछा दो, कोई भी काम, تو وہ کہتے ہیں اس کے عوض میں جو اسے پیسے دیے جاتے ہیں وہ پیسے اس کی محنت کا حق نہیں ہے، بلکہ آپ تو اس لیے دے رہے ہیں کہ انسانی اور بشری اس کے تقاضے اور ضروریات پوری ہوتی رہیں، وگرنا جتنے گھنٹے جتنے لمحے اس نے آپ کی خدمت میں گزارے ہیں اس کا اصل اجر تو اللہ اسے دے گا، آپ قطعاً کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ تنخواہ کو اس معنی میں لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو آپ تنخواہ دے رہے ہیں وہ نوکر نہیں غلام نہیں ہو گیا آپ کا، وہ تو اللہ نے اصل میں اسے آزاد رکھا ہے، یہ تو اس کی سبمیشن ہے، تو اس نے اپنے آپ کو جھکا دیا، آپ کے لیے کام کر رہا ہے تو آپ نے اسے پیسے دے دیے۔ اس کا نتیجہ ایک اور نیکسٹ سٹیپ پہ نکلتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جتنی دیر کے لیے آپ نے اسے مزدوری میں رکھا ہے یا خود آپ اس کی مزدوری میں ہیں بس اتنی دیر کے لیے اجرت لی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کا وقت وہ سارے کا سارا پابند ہو گیا، اس کی آزادی تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو گئی، یہ اس کی اجرت آپ نے دی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی غلام بن گیا ہے اور اس نے جو سبمیشن میں کام کر دیا ہے معمولی پیسے لے کے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اس کے ایک گھنٹے دو گھنٹے کے عوض میں پوری دنیا آپ دے دیں تو بھی اس کی آزادی کی قیمت نہیں ہے، یہ محض اس لیے ہے کہ اس کا کچن چلتا رہے، تنور چلتا رہے، پیٹ کا دھندا چلتا رہے، اس کی خدمات جو انسانوں کے لیے ہیں چلیے بس اس کے لیے کچھ کر دیا، باقی اصل میں غلام نہیں ہے آزاد ہے۔ تو جب شریعت نے اتنی آزادی انسانوں کے لیے مانی ہے اور یہ قرار دیا ہے کہ انسان آزاد ہیں تو انسان پھر کیا کام کریں؟ شریعت نے یہ بتایا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی کتنی عبادت کریں؟ اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور جب آپ فارغ ہو جائیں دنیا کے کاموں سے تو کیا کیجئے؟ اللہ کی عبادت کیجئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب آپ دنیا میں کاموں سے فارغ ہو جائیں تو فَانْصَبْ، آپ کیا کیجئے؟ اللہ کی عبادت کیجئے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، اور اپنے رب سے لو لگا لیجئے، اپنے اللہ سے تعلق جوڑ لیجئے۔ سوال ایک تو یہ اٹھتا ہے اس آیت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کون سا ایسا کرتے تھے جو عبادت نہیں تھا؟ وہ تو بیٹھتے بھی تھے تو عبادت تھی، اٹھتے تھے تو عبادت تھی، کھانا پینا ان کی عبادت تھی، ان کی تو زندگی صبح سے شام تک عبادت تھی۔ یہ کس چیز کے متعلق حکم ہے کہ آپ جب فارغ ہو جائیں، سورہ النشر کے آخر پہ آیا نا، جب آپ فارغ ہو جائیں تو اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے، تو کس چیز سے فارغ ہو جائیں؟ دنیا کا تو کوئی کام تھا نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے اسے عام میں ہم معصیت یا گناہ کہتے ہیں علیہ باللہ یا دنیا کا کام کہتے ہیں، وہاں تو ساری زندگی حتیٰ کہ سونا بھی عبادت تھا۔ اگر ان کی زندگی عبادت نہیں تھی تو پھر عبادت دنیا میں تو پھر کسی نے کی ہی نہیں۔ بات یہ ہے محسرین کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ لوگوں سے ملنے جلنے سے فارغ ہو جائیں، جب وہ کام جو عرف عام میں ہیں انہیں کر کے فارغ ہو جائیں تو آپ کی زندگی میں کچھ وقت بالکل تنہائی کا ہونا چاہیے، وہ وقت ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کو یاد کیجئے اور اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیے۔ یہ ہے وہ چیز جس پہ آج کل بہت لوگ تنقید کرتے ہیں کہ صاحب دنیا کے کیا سارے کام چھوڑ کے اللہ اللہ کرنے لگے، سارے کام بھی کرے اور جب حلال کی معیشت سے، رزق کمانے سے، اپنے بچوں کی ضروریات سے، اپنے اور جو جائز ضروری کام زندگی میں کرنے ہیں ان سے فارغ ہو جائے تو کچھ وقت، چاہے وہ آدھا گھنٹہ ہے گھنٹہ ہے، ایسا رکھے کہ صرف اللہ کو بیٹھ کے یاد کرے، اللہ کا نام جپے، اللہ کا نام لے، تاکہ اس انسان کی طبیعت پر اثر پڑے۔ اور اللہ کی کتنی عبادت کرنی چاہیے؟ اسی آیت نے بتا دیا ہے کہ فانصب، جس سے تھوڑی بہت تھکن محسوس ہونے لگے۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ انسان اصل میں اللہ کی اتنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا کہ تھوڑی بہت تھکن کا احساس ہونے لگے، پیسہ اس کا عوض نہیں ہے۔ کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں گھر بیٹھا ہوا ہوں اور مسجد کی طرف سے لیٹر آ گیا اور $5,000 ٹھیک ہے ہم بھی بھیج رہے ہیں اور نمازیں وہ غائب، روزے وہ غائب، اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلانا اور حج بھی غائب، اور مسجد نے اس میں کر دیا، اسلامک ریلیف فنڈ آیا اس نے پیسے دے دیے، فلاں جگہ پیسے بھجوا دیے، فلاں غریبوں کی اتنی مدد کر دی، یہ ہیں نیکیاں، اس سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ جو اصل ہماری غلامی کا حق ہے نا، تم کسی کے غلام نہیں ہو، ہمارے ہو، ہماری عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں کچھ تھکن محسوس ہونے لگے۔ اسی وجہ سے یہ تراویح بھی ہے کہ انسان جب یہ نماز پڑھتا ہے تو کچھ تھوڑی بہت تھکن محسوس ہونے لگتی ہے۔ اب آدمی کہے کہ تراویح تو نہ پڑھوں اور مسجد کے لیے چندہ جمع کرتا رہوں، تو کہیں گے ہے تو یہ بھی نیکی کا کام کہ چلو صاحب مسجد بن جائے گی، مگر اللہ نے جو حکم دیا تھا کہ اپنے آپ کو تھکاؤ، اس حکم سے نکل جائے گا۔ یہ ہے نفس کا چور، اور یہ ہے اندر کا تزکیہ نفس نہ ہونا کہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے گا کہ صاحب ہم نے بھی کام کیا ہے، ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے تو فرمایا تھا مجھے یاد کرو حتیٰ کہ تمہیں تھکن ہو جائے۔ یہ نفس کا چور اگر پکڑا جائے نا، تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میری نیت میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، نیت میں کچھ کھوٹ آ گئی ہے، اس پہ کوئی شرعی حکم نہ لگے، لیکن نیت میں کھوٹ آ جاتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ پیسہ خرچ کر کے اللہ کی عبادت پہ پہنچ جائے گا۔ فرمایا نہیں، اتنی عبادت کرو، اور وہ عبادت کیا، الی ربک فارغب، اپنے اللہ کے لیے خواہش سے، خوشی سے اس کی ملاقات، اس کی عبادت، اس کی لکاح، اس سے بات کرنے کا شوق، یہ ہونا چاہیے۔ اور انسان کیا کرتا ہے، اللہ سے کب بات کرتا ہے، اللہ کا شوق اس میں کب آتا ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ تمہیں بتاؤں تم لوگ کیا کرتے ہو، اما احدکم، تم میں سے کوئی آدمی جب نماز پڑھتا ہے، یناجی ربہ، اپنے پروردگار کے کان میں آہستہ آہستہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، سرگوشیاں جسے کہتے ہیں، خالص یہ لفظ ہے کہ فرمایا وہ اپنے پروردگار سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ نماز کو وضع کیا گیا کہ اللہ سے باتیں کرو۔ اور نفس کا چور اندر کا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اور ساری ایکٹیویٹیز میں مجھے حصہ دلا دو، بس عبادت کے لیے نہ کہو، نماز کے لیے نہ کہو، زکات لے لو، پیسے لے لو، حج پہ بھجوا دو، جہاد میں پیسے لے لو، فنڈز دلوا دو، جتنے مرضی اس طرح کے کام کروا لو، لیکن جہاں پر پہنچ کے اصل میں نفس میں زد پڑنی چاہیے وہ نہیں پڑتی۔ نتیجہ یہ کہ انسان کا تزکیہ نہیں ہوتا، جب بار بار چھپتا رہے گا خدا کے سامنے، جب بار بار یہ تصور کرے گا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور خدا بندہ میں کچھ نہیں ہوں، تو اس انسان کی میں ٹوٹ جائے گی۔ اور اس سے بڑی عبادت باطن کی کوئی نہیں ہے کہ انسان میں میں نہ رہے، اس کی میں ٹوٹ جائے۔ یہ چیز ہونی چاہیے کہ انسان وہ جو سر اٹھا کر چلنا ہے نا اس دنیا میں، وہ اس میں نہ رہے۔ نتیجہ یہ اس کا نکلتا ہے کہ جب خود اپنی مرضی سے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ اس جھکنے کو قبول کر کے اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ نتیجہ اس جھکنے کا عزت ہے، اور نہ جھکنے کا نتیجہ ذلت ہے۔ جب وہ سمجھے گا کہ ساری دنیا مجھ سے چل رہی ہے، یہ سارے کام میری وجہ سے انجام پا رہے ہیں، تو نتیجہ اس کا ذلت نکلے گا۔ قرآن نے اسی لیے دو مقامات پہ زبردست تنقید کی ہے ان لوگوں پہ۔ اللہ نے فرمایا ہے قارون کے متعلق، اللہ نے کہا ہم نے جتنا کچھ اسے دیا تھا وہ کیا کہنے لگا، انما اوتیتہ علی علم عندی، لوگوں تم سمجھتے ہو میرے پاس جو پیسہ آیا ہے یہ سارے کا سارا میرے اپنے علم کا نتیجہ ہے، میرا علم ہے، اس وجہ سے مجھے یہ پیسہ ملا ہے۔ اور وہ اس بات کو بھول گیا کہ اللہ نے اس پر فضل کیا تھا، اس کے علم کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ دعوے آتے ہیں اور نفس الفاظ بدل دیتا ہے، لیکن یہ کہ انسان سوچتا ایسے ہی، دیکھیے آپ کب کہیں گے کہ یہ انسان گناہگار ہوا، جب وہ انسان اس فعل کا ارتکاب کر لے گا۔ ایک آدمی گھر سے نکلا چوری کے لیے، ہم کوئی حکم اس پہ نہیں لگا سکتے کہ یہ آدمی گناہگار گیا اور آگے جس گھر میں چوری کرنی تھی تالا تھا، چھٹی تھی، دروازہ بند تھا اور تالے کو اچھی طرح دیکھ کے واپس آ گیا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ انسان کیا کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ممکن ہے دیکھنے جاؤ یہ بلڈنگ کھلی ہے یا نہیں، دس بہانے ہو سکتے، کوئی پوچھے کہ چوری کے لیے، وہ کہے نہیں صاحب میں کیوں چوری کے لیے، میں تو گزر رہا تھا، کوئی اس پہ حکم نہیں لگ سکتا چوری کا۔ اور اگلے دن جائے اور پھر مال بھی اٹھا لے اور پھر گواہ بھی مل جائیں جن کے سامنے اس نے مال اٹھایا ہے، اب اس پہ حکم لگ جائے گا کہ اس انسان نے چوری کی اور اس پر سزا نافذ کی جائے اور اس انسان نے یہ غلطی کی، اب گناہگار ہو گیا، اسی میں فتوا دیں گے۔ مگر جن لوگوں کو اللہ نے اخلاقیات میں حصہ دیا ہے اور جن لوگوں کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے کہ وہ انسانیت کی بات کریں اور انسان بنائیں، وہ کہیں گے کہ جس لمحے تم نے اپنے دل میں یہ سوچا تھا، پکا ارادہ کر لیا کہ میں جا کر چوری کروں گا، بس اسی لمحے تمہاری روح گناہگار ہو گئی، شرن اس پہ کوئی حکم نہیں ہم لگا سکتے، مگر تمہارے اللہ اور مالک کو تو پتا ہے کہ تمہاری نیت اور ارادہ کیا تھی، یہ غلط نیت نے اسے انسانوں کے درجے سے گرا دیا۔ آدمی ایسا چاہیے کہ جس کے ذہن میں خیال بے شک آئے گناہ کا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، مگر یہ کہ اس پہ عزم مصمم نہ کر لے، پکا ارادہ نہ کر لے، اس کے لیے سوچنا، اس کے لیے پلاننگ کرنا، جب یہ نہیں کرے گا تو اب وہ ٹھیک انسان ہے، اس کی روح ابھی تک اجلی ہے، اس کی روح ابھی تک ٹھیک ہے، اور جس لمحے اس نے سوچا کہ میں نے کرنا ہے اور عزم بنا کر پھر پلان بنانے لگا، اسی میں روح کو اس نے خراب کر دی۔ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ پیسہ، یہ مال، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہے اور میری وجہ سے مل رہا ہے، وہ پہلے لمحے میں ہی ٹھوکر کھا جاتے ہیں اور اپنے نفس کی بات کرتے ہیں، اس نے بھی یہی کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرا علم ہے جس وجہ سے مجھے اتنا پیسہ ملا۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی آیا، اللہ نے فرمایا وہ جو کچھ بھی دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میرے علم کا نتیجہ ہے جو کچھ بھی تم دیکھتے ہو۔ یہ دعوے کس صورت میں سامنے آتے ہیں، یہ دعوے دیکھیے، آپ ذرا غور کیا کیجئے، جب لڑائی ہوتی ہے تو آدمی کہتا ہے، شوہر کہتا ہے کہ آپ میری وجہ سے یہاں بیٹھی ہیں، یہ میں ہی کما کے لا کے دے رہا ہوں، اور جس دن یہ نہ آئی کمائی پتہ چل جائے گا۔ اور شادی کہیں امریکہ برطانیہ میں ہوئی بھی ہو تو وہ کہتی ہیں آپ کو جو ویزا ملا تھا نا یہ ہماری وجہ سے ہی ملا تھا، میرے بابا نے ہی کاروبار کر کے دیا تھا، ہمارے ابا ہی نے آپ کو سیٹل کرایا تھا۔ یہ کیا جملے ہیں، گھر بھیجتا ہے پیسے اور وہ کہتا ہے صاحب گھر کا چولہا ہماری وجہ سے چل رہا ہے، اور اس فکرے کے کہنے میں لوگ قطن آر محسوس نہیں کرتے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، ہمیشہ اس کو جا کے کہیں لکھ لیجئے، یاد رکھو اللہ کے اس نظام میں کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ کس کو خدا کس کی وجہ سے دیتا ہے، یہ سب جھوٹ کی باتیں ہیں کہ میری وجہ سے یہ ہو رہا ہے اور فلاں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اللہ کبھی کبھی اپنے بندے کو اس کی وجہ سے دیتا ہے جس کا وجود ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں ہے، اور اس کا وجود کئی سو سال بعد آئے، پچاس سال بعد آئے، خدا اس کی برکت سے ابھی اس خاندان کو جما دیتا ہے۔ اس خاندان کو جم جانا چاہیے کیونکہ ان میں اتنی بڑی شخصیت ہم نے پیدا کر دی۔ خدا کبھی کبھی ان لوگوں کی وجہ سے دیتا ہے جو بظاہر کوئی کام نہیں کرتے، گھر میں فارغ، اپاج، بیکار، حتیٰ کہ وہ بچہ جو ایک گوشت کا لوتھڑا پیدا ہو جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے چارپائی پہ، اور اس کو نہ سننے کی صلاحیت ہے اور نہ دیکھنے کی، اللہ اس کی وجہ سے انسان کو دے دیتا ہے۔ اور یہ نواب صاحب اور بیگم صاحبہ اس گمان میں ہے کہ میں نہ ہوں تو شاید یہ دنیا ہی نہ چلے، کائنات ہی نہ چلے۔ یہ ہے نفس کا چور، اور یہ ہے کھوٹ اندر کی، جب سر جھکا ہوا ہو اور حقیقتاً تواضع ہو کبھی نام نہیں لیتا، کہتا ہے صاحب دوسروں کی وجہ سے مل رہا ہے، کسی کے صدقے میں مل رہا ہے، کسی کی دعا کا نتیجہ ہے، والدین کو کہتا ہے آپ دعا کرتے ہیں تو اس وجہ سے کچھ عزت ہے، کسی کو کہتا ہے حضرت آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے، یہ اندر جب ٹوٹا ہوا ہوتا ہے میں، تو پھر ایسے جملے زبان سے نکلتے ہیں، پھر یہ نہیں کہتا کہ میری وجہ سے یہ کام ہو رہا۔ یہ باتیں ہوا کی نہیں ہیں، ہم حدیث سے اس کی دلیل پیش کریں آپ کے سامنے۔ ترمذی میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے شکایت کی، اتنے دلائل ہیں اس بات کے، اتنے دلائل ہیں، کتنے بیان کریں جتنے آپ چاہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس نے آ کے کہا اللہ کے رسول میں سارا دن کام کرتا ہوں اور میرا یہ بھائی ایسا نکما ہے، آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، آپ کی باتیں سنتا ہے، اور اسے یہ گھر کا کچھ کام کیا کرے کیونکہ میں سارا کچھ کما کے لاتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، جب انہوں نے پھر بات کی تو آپ نے فرمایا ترزق بہی، اللہ اس کے صدقے میں تجھے بھی رزق دیتا۔ اس لیے لوگ جو گھروں میں چھوڑ آتے ہیں اپنے پیچھے اور جن کے متعلق وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خاندان پہ بوجھ بن گیا اور کچھ کماتا نہیں ہے اور ایسا نکما ہے، نہ بولے، بس مناسب حد تک بات کرے، یہ کبھی نہ سمجھے کہ میری وجہ سے خدا انہیں رزق دے رہا ہے، پتہ نہیں اس کے روزگار اسے نہیں مل رہا، خدا اس کی وجہ سے اسے بھی دے رہا ہے کہ تم بھی کچھ کھاتے رہو اور اس کا بھی کھاتا چلتا رہے۔ اس سے بڑی بات حدیث میں آئی ہے مشکات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش نہیں ہو رہی تھی، اور مشکات کی روایت میں آتا ہے کہ اتنی شدید گرمی ہو گئی کہ لوگوں نے تنگ آ کے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ حضرت آپ دعا کریں بارش ہو جائے، شدید گرمی ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے جنات کو، انسانوں کو، ساری فوج کو حکم دیا کہ فلاں جگہ فلاں وقت میں نماز پڑھیں گے، چل کے اللہ سے بارش مانگیں گے، اور چلو تم بھی سارے کے سارے پہنچا لاؤ۔ لشکر نکلا جا رہے تھے نماز پڑھنے، اور کچھ آگے چل کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لوگوں واپس لوٹ جاؤ، بارش ہو جائے گی، نماز نہیں۔ حیران ہوئے انسان بھی اور جنات بھی، اور انہوں نے کہا حضرت کون سی بات ایسی پیش آ گئی؟ تو انہوں نے کہا دیکھو میں جا رہا تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، اگر وہ نہ بتاتے کچھ پتا نہیں چل سکتا تھا، ہمیں کیا ایسے معلوم ہوتا کہ دنیا میں، کائنات میں یہ بھی واقعہ کہیں پیش آیا ہے۔ آپ نے فرمایا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں جا رہا تھا اور میں دیکھا ایک چونٹی اپنے دل سے نکلی زمین میں، اتنا چھوٹا سا جانور، اتنی چھوٹی سی چونٹی، دیکھیے آپ کی ہوا کیا؟ تو انہوں نے کہا اس نے ہاتھ اٹھا دیے اور اس نے کہا میرے پروردگار گناہ انسان کرتے ہیں، جنات کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے، اور اے ہمارے پروردگار زمین میں ہم جل گئی ہیں، اتنی شدید گرمی ہو گئی ہے، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ کیا جائے۔ تو اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ ہم نے اس چونٹی کی بات سن لی اور اس چونٹی کی وجہ سے ہم انسانوں کو بارش دے دیں۔ مشکات میں آیا فقط سقیتم لغیرکم، اللہ نے کسی اور کے صدقے ان کی بارش کا فیصلہ کر لیا ہے، لوٹ جاؤ اب بارش ہو جائے گی، اور بارش ہو گئی۔ انسان تو انسان ہے، جانوروں کے صدقے انسانوں پر رحم کیا جاتا ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ صاحب یہ ساری ہماری کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے؟ یہ ہے نفس کا چور، جب اندر ٹوٹا ہوا نہیں ہوتا انسان کا اور اندر نفس میں میں باقی رہتی ہے، تو اس کائنات کو اپنے سے چلتا ہوا دیکھ ہے۔ اس لیے زندگی بھر کے لیے کبھی اچھائی اور خوبی کو اپنے ساتھ منسوب نہ کرے، یہ نہ کہے کہ میں نے یہ کام کیا اور میری وجہ سے ہو گیا ہے، کہنا ہی پڑ جائے، اظہار ہی کرنا پڑ جائے تو یہ کہے کہ اللہ نے اس بات کی مجھے توفیق دے دی، اللہ نے یہ کام مجھ سے لے لیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ذریعہ بنا دیا ہے، اور وہ جس کو چاہے ذریعہ بنا لے، جس کو چاہے وہ اپنے کاموں کے لیے منتخب فرما لے۔ یہ مومن انسان میں ہونا چاہیے، نفس پاک نہیں ہوتا، اس لیے وہ نیکیوں کی، اچھائیوں کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے کہ میں ایسا بندہ کچھ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور اگر خدا معاف کر دے تو اس کا فضل ہے، اور نہ معاف کرے اللہ اور اس کو پکڑ لے تو یہ اس کا عدل ہے، دونوں کے علاوہ تیسری چیز اس کے ہاں نہیں ہے۔ جتنے اعمال انسان انسانوں سے کرتا ہے، وہ کبھی کبھی انصاف کرتا ہے انسان انسانوں سے، اور کبھی کبھی ان پر مہربانی کرتا ہے، اور تیسری چیز وہ ظلم کرتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں انسانوں کے درمیان ہیں، اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں تو یا انصاف ہے اور یا خدا کے ہاں رحمت ہے، دو چیزوں کے علاوہ ظلم اس مالک کے ہاں نہیں پایا جاتا۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے نکلے اور جب جنگ کے لیے نکلتے تھے تو آپ فرماتے تھے یہ جو ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں نا صحابہ رضی اللہ عنہ، یہ جو غریب ہیں ان سے تو دعا کریں ہماری فتح کے لیے۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اور جو تم نوازے جاتے ہو دشمنوں پہ جو تمہیں فتح دی جاتی ہے، اللہ رضوافائکم، یہ تمہارے ضعیف کمزور لوگوں کی وجہ سے تو ہوتا ہے، اور کس کے صدقے تمہیں رزق ملتا ہے۔ گھر میں کچھ نہیں کرتی بیوی اور بظاہر وہ بیکار بیٹھی ہوئی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بظاہر کچھ نہیں کرتے لیکن اللہ ان کی وجہ سے اسے بھی رزق دیتا ہے۔ یہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ وہ ضعیف ہیں، ان میں قوت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کام کی، اور خدا ان کی وجہ سے تمہیں رزق دے رہا ہے۔ اب جس دن یہ سمجھنا شروع کرے گا کہ میری وجہ سے کسی کو مل رہا ہے، خدا اسے زندگی میں ہی دکھا دیتا ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے، تمہارے موجود ہوتے ہوئے، تمہاری کوشش کے باوجود ہم نہیں دے رہے، اب جو مرضی کر۔ یہ تنبیہات ہیں، یہ سمجھانا ہے اللہ کا۔ اسی لیے قرآن پاک میں آیا ہے کہ لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ انہم یفتنون، لوگوں کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، جھنجھوڑے جاتے ہیں، فی کل عام، ہر ایک سال میں، مرتن او مرتین، ایک بار یا دو بار ہم انسان کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، کیا لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے؟ نیو ایئر مناتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کے نعرے بلند ہوتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے۔ انسان کبھی غور کرے اپنی زندگی میں کہ لیلۃ القدر میں صحیح احادیث اور روایات میں آیا ہے کہ انسان کے مقدر کے فیصلے ہوتے ہیں اسی رمضان میں، لیلۃ القدر میں۔ اس لیلۃ القدر سے لے کے اس رمضان سے اگلے سال تک آدمی غور کرے، پچھلا جو رمضان گزر گیا اس سے اب تک غور کرے، کتنے جھٹکے خدا نے دیے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ایک دو مرتبہ ایسا دیر جھٹکا لگتا ہے کہ ایمان سنبھالنا دشوار ہو جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو قرآن میں اللہ نے کہی ہے، لوگ غور نہیں کرتے۔ فی کل عام مرتن او مرتین، ہم انہیں زندگی کے ہر سال میں ایک یا دو مرتبہ جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، تاکہ اللہ کے سامنے پیش ہوں۔ اس لیے یہ نفس جو اندر ہے انسان کا، جب تک اس کا تزکیہ نہ ہو اور جب تک میں نہ ٹوٹے اور حقیقی معنی میں اللہ کی بندگی نہ آئے، تب تک اخلاقیات نہیں بنتے۔ جب حقیقی معنی میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنائے گا اور بندگی اللہ کے اپنے اوپر نافذ کر لے گا، پھر جا کر انسان بنتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اللہ نے دماغ کی صلاحیتیں دی ہیں، بہترین صلاحیتوں والے مسلمان نوجوان ہوتے ہیں، ایسا ایسا ان کا دماغ کام کرتا ہے، دنیا میں کسی کا دماغ ایسا کام نہ کرے، لیکن وہ سمجھے گا کہ یہ میری محنت اور میرا دماغ ہے، ضرور ٹھوکر کھائے گا، اور وہ بچا رہے گا جب تک یہ سمجھتا رہے گا کہ اللہ نے مہربانی کی ہے، خدا کا احسان ہے، میں کچھ نہیں۔ اپنی نفی اور اللہ کا اثبات، یہ ضروری ہے۔ یہ کلمہ طیبہ جو آپ پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے آپ کیا کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، آپ ہر چیز کی نفی کر کے پھر اللہ کے لیے پازیٹو کی بات کرتے ہیں کہ اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور آدمی جب نفی کرتا ہے اللہ کے علاوہ غیر کی، سب سے پہلے اپنے نفس کی بھی نفی کرنی چاہیے کہ خدایا میرے سر پر حکمران اور میرا آقا اور میرا مالک میرا نفس نہیں ہے، اللہ آپ ہیں جو میرے مالک ہیں اور میرے نفس کے بھی مالک ہیں، مجھے تیری ماننی ہے اس کی مان کے نہیں چلنی، تیری اطاعت کرنی ہے اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہ نفی اور اسباب جب ملتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہاں کرے اور اپنے سمیت ہر چیز کی نفی وہ کر دے، پھر جا کر بندگی آتی۔ بندگی جتنی مضبوط ہو جائے اخلاقیات اتنے اچھے بنتے ہیں، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ سر پہ کوئی ہے، اگر میں نے ناحق کسی کے ساتھ کیا تو مجھے اس کی سزا بھی مل سکتی ہے، میں انسان بن کے رہوں گا، میرا مالک مجھ سے خوش ہوتا رہے گا. اسی لیے فرمایا ان شکر تم لازیدنکم، لوگوں اگر تم ہمارا شکر کرتے رہو تو ہم تمہیں اضافہ کر دیں نعمتوں میں. اور ایک جگہ فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، لوگوں آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے، ان شکر تم و آمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اور اللہ کا ایمان لے آؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے. معلوم ہوا کہ شکر اصل عبادت ہے، بس اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، یہ نفس پر گراں گزرتا ہے اور نفس پر چوٹ پڑتی ہے، نفس ٹوٹتا ہے، میں ختم ہوتی ہے، پھر جا کر کہیں تزکیے کی بات چلتی ہے. بقیہ انشاءاللہ کل عرض کریں.